السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ صافات آیت نمبر 114. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. ولقد مننا علی موسی وہارون ونجیناہما وقومہما من الکرب العظیم ونصرناہم فکانوا ہم الغالبین وآتیناہما الکتاب المستبین وہدیناہما الصراط المستقیم. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی. وترکنا علیہما فی الآخرین سلام علی موسیٰ وہارون انا کذالک نجزی المحسنین انہما من عبادنا المؤمنین. اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبیوں کی تعریف فرما رہے ہیں، اور پیچھے سے ہم ذکر سنتے چلے آ رہے ہیں نوح علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کا، اور اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت زیادہ آیا ہے. جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا. بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے بہت کچھ کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے وہ اتنا بے چین تھے، ان کو وہاں سے نجات دلائی، ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، ان کی تربیت اور تزکیہ کرتے رہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو بہت سارے تکالیف سے نجات دی، جیسے کہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. نجات دلائی اپنی قوم کو، اور اللہ تعالی سے انہوں نے دعا کی تو وہ کرب عظیم سے اللہ تعالی نے ان کو نجات دلائی، اور ان کو نصرت اور غلبہ نصیب فرمایا. اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و شکنجے سے ہی نہیں نکالا، بلکہ ان کی نظروں کے سامنے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، اور اس قوم کو بھی غرق کر دیا. تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا بنی اسرائیل پر، اور پھر سیدھے راستے کی ہدایت دی، یعنی پیغمبر مسلسل اللہ تعالیٰ بھیجتا رہا، اور پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوتے رہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات نصیب کی، تورات عطا کی، اور یہ پہلی آسمانی کتاب تھی، ورنہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل ہو رہے تھے. تو اسی لیے کہا گیا کہ سلام علی موسیٰ و ہارون ان کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح سے محسنین کو بدلہ دیتے ہیں. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کسی تعریف فرما رہے کہ وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ چنے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں. ان پر مشکلات بھی سب سے زیادہ آتی ہیں، آزمائش سب سے زیادہ آتی ہے، اور اس کے بعد جیسے جیسے جو ایمان میں قریب تر لوگ ہوں گے وہ آزمائے جاتے ہیں. وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھے. یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آبا اور اجداد کا رب ہے. مگر انہوں نے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان لوگوں کے جن کو خالص کر لیا گیا تھا. ان کے بارے میں الیاس علیہ السلام، الیاس اور الیاسین، یہ دونوں ایک ہی نام بتائے گئے ہیں، الگ الگ نہیں ہیں. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اسرائیلی نبی تھے، جس علاقے میں بھیجے گئے تھے اس کا نام بالبکہ تھا، بعض کہتے ہیں کہ اس جگہ کا نام سامرہ ہے، اور یہاں کے لوگ دراصل بال نامی بت کے پجاری تھے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دیوی کا نام تھا۔ تو بال پرستی اس وقت اسرائیلیوں میں بھی گھس چکی تھی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اس کے نام کا ایک ایسا قربانی کا ٹھکانہ بنا دیا تھا جہاں پر یہ لوگ بال کے نام پر قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یعنی آپ خود سوچیں کہ یہ مسلمان قوم تھی بنی اسرائیل، لیکن مشرک قوموں کے ساتھ رہتے رہتے، شرک پرستی میں جو مبتلا تھی قومیں ان کے ساتھ رہتے رہتے ان کا بھی حال کیا ہو گیا تھا کہ یہ لوگ بھی بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ تو انہیں کی طرف اللہ تعالیٰ نے الیاس علیہ السلام کو بھیجا، اس لیے وہ یہاں پر کہتے ہیں کہ تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو بھول جاتے ہو، جبکہ وہی تمہارا اور تمہارے آبا اور اجداد کا رب ہے۔ تو یہاں پر ان کی تعلیم بھی دراصل وہی تھی کہ ایک اللہ کو مانو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ حالانکہ یہ مسلمان قوم تھی لیکن پھر بھی شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئی تھی، جیسے کہ آج اکثر مسلمانوں کا حال ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ قبروں پر عرس اور میلے جو لگے ہوئے ہیں، قبر پرستی جو کی جا رہی ہے، سندل، یہ ساری چیزیں دراصل یہ شرک اور بت پرستی ہے، قبر پرستی ہے۔ اسی طرح سے بہت سارے مسلمان ہندوؤں کی مندروں کے پاس جا کر بھی مانگتے ہیں، یا سائی بابا کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا اور بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ مندریں بنی ہوئی ہیں اور مسلمان ہندو دونوں وہاں پر ساتھ میں جاتے ہیں مانگنے کے لیے، تو کیا فرق رہ گیا آپ بتائیں۔ پھر اسی طرح سے ایک جو فرشی سلام ہم کہتے ہیں یا قدم بوسی جس کو ہم کہتے ہیں، کل ہی کی بات ہے کہ ایک خاتون، بہت بوڑھی خاتون تھیں اور بہت اچھی ہیں ماشاءاللہ، ہماری ایک بہت ہی پرانے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی والدہ ہیں، تو وہ آ کر پوچھنے لگیں اکیلے میں کہ یہ جو قدم بوسی کرتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بچپن سے ہمارے یہاں پر یہ رواج آتا چلا رہا ہے۔ تو وہی والی بات ہے کہ قدم بوسی بھی دراصل یہ نان مسلمز کا طریقہ ہے، اسلام ہمیں نہیں سکھاتا۔ جھکنا تو ہمیں کسی کے بھی آگے نہیں ہے، ایون تعظیم کے لیے بھی کسی کے آگے جھکنا نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی بھلے ہی یوسف علیہ السلام کی شریعت میں ہو سکتا ہے جائز رہا ہو، لیکن اسلام یعنی شریعت محمدی میں یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے، نہ جھک کر سلام کرنا، نہ قدم بوسی کرنا، نہ پیر چھونا۔ یہ نان مسلم یا غیر مسلم قوموں کا طریقہ ہے۔ تو یہ لوگ بنی اسرائیل چونکہ حالانکہ تھے تو یہ مسلمان ہی، لیکن شرک اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے تھے، اس لیے الیاس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھیجا، اور الیاسین بھی سیم وہی نام ہے۔ الا عباد اللہ المخلصین وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی الیاسین انا کذلک نجزی المحسنین۔ اور الیاس علیہ السلام کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس علیہ السلام پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وان لوطا لمن المرسلین اذ نجیناہ واہلہ اجمعین الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین وانکم لتمرون علیہم مصبحین وباللیل افلا تعقلون۔ اور لوط علیہ السلام بھی انہی لوگوں میں سے تھے جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یاد کرو جب ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ یعنی کفار مکہ کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم تو وہاں سے گزرتے ہو، دن رات تم وہاں سفر کے لیے جاتے ہو، اپنے تجارتی سفر کے لیے، تو کیا تم ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھ کر کچھ عقل سے کام نہیں لیتے، عبرت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ فَسَعَهُمْ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَدِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اور یقیناً یونس علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلے، پھر قرآن اندازی میں شریک ہوئے اور اس میں مات کھائی، آخرکار مچھلی نے انہیں نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھے۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یونس علیہ السلام کا ذکر یہاں پر کیا گیا ہے، اور اصل بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں یا جن کے بھی عہدے بڑے ہیں، رتبے بلند ہیں، جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا باتیں ہیں والا معاملہ ہے، کہ نبیوں کی چھوٹی سی بھول بھی یعنی خلاف اولا کام، یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی بجائے نیکی میں تھوڑا سا چھوٹا کام، وہ بھی قابل ملامت ہوتا ہے اس کی طرف سے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں پوچھ ہو جاتی ہے اور تنبیہ کی جاتی ہے، سرزنش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس بنا پر کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، چونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ہی رشتہ دار تھے، تو آپ نے سوچا کہ بعد میں ان سے بات کر لیں گے، اور سرداران قریش تھے ان سے آپ بات کرنے لگے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً فرما دیا کہ عبس و تولا، کہ منہ پھیرا اور تو شروع ہوا اس بنا پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات بھی اللہ کے رسول کی پسند نہیں آئی اور فوراً کہہ دیا گیا۔ آپ نے ایک دفعہ شہد کو اپنے اوپر اس طرح سے کہہ دیا کہ اب میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بھی آپ کو تنبیہ کی کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہے نبی، آپ کیوں اس کو اپنے اوپر حرام کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے سیم یہی معاملہ تھا یونس علیہ السلام کا، یونس علیہ السلام کو نینوا کی بستی کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ قوم بھی اسی طرح سے شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھی، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں۔ اصل جو معاملہ ہے کہ یونس علیہ السلام سے صبر نہ ہو سکا اور انہوں نے کیا کیا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر نکل گئے، یعنی ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، جب یہ اپنی قوم کو بات بتانے لگے اور قوم نے مان کر نہ دیا تو یہ پہلے کا پہلے ہی نکل چکے وہاں سے، ان کے اوپر عذاب آنے والا تھا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی۔ جب وہ وہاں پہنچے اور کشتی میں بیٹھے سمندر کی طرف نکلے، تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ کہا جاتا ہے کہ کشتی چکر کھانے لگی یا گول گھومنے لگی۔ یہ دراصل جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ اسرائیلیہ سے پتہ چلتی ہے، تو ہمیں ایکچوئل حدیث سے نہیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن اندازی کیوں ہوئی اور کیسے ہوئی، کیا کشتی ڈوبنے لگی تھی یا کشتی گول چکر کھانے لگی تھی، واللہ عالم، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں صحیح اوتھینٹک کوئی معلومات نہیں ہے۔ لیکن قرآن اندازی ہوئی یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اس میں انہوں نے مات کھائی، یعنی انہیں کا نام آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ ان کو سمندر میں ڈال دیا جائے۔ جیسے سمندر میں ڈالا گیا ہوگا مچھلی نے نکل لیا، لیکن مچھلی کو اسپیشل حکم تھا کہ وہ انہیں تکلیف نہ پہنچائے، یعنی کھائے نہ، بلکہ مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے، اور وہ ہوا ملیم، وہ ملامت زدہ تھے۔ یعنی ان فکروں پر غور کرنے سے جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یونس علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ اپنی گنجائش سے زیادہ بھری ہوئی تھی۔ قرآن اندازی کشتی میں ہوئی اور اسی وقت ہوئی جب بحری سفر کے دوران میں یہ محسوس ہوا کہ بوجھ کی زیادتی کے سبب سے تمام مسافرین کی جان خطرے میں پڑ گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ آرا ہے۔ کچھ رائے یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کشتی گول گول گھومنے لگی، اور لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں پر یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہو جائے، تو اس بنا پر انہوں نے قرآن اندازی کی۔ جب یونس علیہ السلام کا نام نکلا قرآن میں، تو ان کو سمندر میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ جب مچھلی کے پیٹ میں پہنچے تو اس وقت ان کو یاد آیا فلولا انہ کان من المسبحین۔ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ گئے مچھلی کے پیٹ میں، ان کو احساس ہو گیا کہ ان سے کیا ہوا تھا کام، تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت آپ دیکھیے کہ مچھلی کے پیٹ میں جانے کے باوجود بھی مچھلی نے کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تو فلتقمہ الحوت وهو ملیم، یعنی مچھلی نے ان کو لقمہ بنا لیا، نگل لیا، لام قاف میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور فسعہم سین ہا میم جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں آیت 141 میں، فسعہما فکان من المدحدین۔ پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی۔ تو کیا دعا کی تھی اس میں انہوں نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے کیا ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدر و منزلت کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک تمام انبیاء برابر ہیں، مجھے یونس بن متا سے بہتر نہ سمجھو یا ان کے اوپر فضیلت نہ دو۔ تو یونس علیہ السلام عراق کے علاقے نینوا جو موجودہ موصل شہر ہے اس میں نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، یہ آشوریوں کا پائے تخت تھا، انہوں نے 100,000 بنو اسرائیلیوں کو قیدی بنایا ہوا تھا، اسی لیے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یونس علیہ السلام کو بھیجا، لیکن یہ قوم آپ پر ایمان نہیں لائی اور بالآخر اپنی قوم کو ڈرایا کہ عنقریب تم پر عذاب الہی آنے والا ہے۔ جب عذاب میں تاخیر ہوئی تو اللہ کی اجازت کے بغیر ہی یہ وہاں پر خود ہی سے نکل گئے اور سمندر پر جا کر ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اپنے علاقے سے نکل کر جانے کو ایسے لفظ سے تعبیر کیا جس طرح غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اب وہی والا معاملہ پیش آیا کہ کشتی گول چکر لگانے لگی اور لوگوں نے کہا کہ قرآن ڈھالنا پڑے گا، جس کا نام آئے گا اسے کشتی سے اترنا پڑے گا۔ قرآن اندازی جب ہوئی تو اس میں یونس علیہ السلام ہی کا نام بار بار آتا رہا، کیونکہ کشتی والوں نے کہا کہ جب کوئی مفرور غلام اپنے آقا سے بھاگ آتا ہے تو یہ کشتی اسی طرح سے گرداب میں پھنس جاتی ہے۔ اب وہ وہاں پر مغلوب ہو گئے جب قرآن میں ان کا نام آیا، یعنی طعن اور کرہن، ان کو اس کشتی سے نکلنا پڑا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا اور مچھلی نے انہیں ثابت نگل لی، اور یوں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ لیکن وہاں پر انہوں نے توبہ اور استغفار کی، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جب تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْأَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى 100,000 أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَى حِينٍ۔ آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیل دار درخت اگا دیا۔ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ جب ان کو اپنی جلد بازی کا احساس ہوا تو انہوں نے خود ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سمندر کے کنارے ڈال دیا، یعنی مچھلی کو حکم ہوا کہ وہ سمندر کے کنارے ان کو ڈال دے۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں جا کر کسی انسان کا زندہ نکل آنا، یہ غیر ممکن سی بات ہے، لیکن یہی تو وہ چیز ہے، یعنی اسی پر تو یقین ہمیں لانا ہے، ایمان لانا ہے اور یقین کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کوئی ایسی بیل اگا دی جو لفظ آئی ہے شجرتم من یقطین۔ یقطین عربی زبان میں ایسے درخت کو کہا جاتا ہے جو کسی تنے پر کھڑا نہیں رہتا بلکہ بیل کی شکل میں پھیلتا ہے، جیسے کدو، تربوز، ککڑی وغیرہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کوئی بیل ایسی معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہو، جس کے پتے حضرت یونس علیہ السلام پر سایہ بھی کریں اور جس کے پھل ان کے لیے غذا کا کام بھی دیں اور پانی کا کام بھی۔ تو یقطین ہر اس بیل کو کہتے ہیں جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی، جیسے لوکی، کدو وغیرہ کی بیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چٹیل میدان میں ڈال دیا، جیسے کہ آتا ہے نا، آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل میدان پر پھینک دیا۔ سقیم ویسے تو عام طور پر یہ بیماری کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، چونکہ وہ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے پیٹ میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کتنا اندھیرا ہوگا۔ اس اندھیرے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور کچھ کھائے پیے بغیر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے ہوں گے، تو ان کی حالت کیسی ہو گئی ہوگی؟ تو جیسے بچہ ولادت کے وقت ہوتا ہے، بالکل مزمحل، کمزور اور ناتواں، یعنی سقیم کے جو معنی میں ہم دیکھیں گے کہ مزمحل، کمزور، ناتواں۔ اور یقطین ہر اس بیل کو کہا جاتا ہے جو اپنے تنے پر کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کے لیے اسپیشل وہ بیل اگا دی، جس کی بنا پر ان کو سہولت ہوئی، غذا کا بھی کام دی اس بیل نے، اور ہو سکتا ہے اس کے پتوں سے انہوں نے سایہ بھی کیا ہو۔ پھر وہ اپنی اسی قوم کی طرف گئے، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، وہ ایمان لائے اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ یعنی چونکہ جب یہ وہاں سے نکل گئے اور قوم نے دیکھا کہ ان کے اوپر عذاب کے بادل آ رہے ہیں، تو قوم یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگی۔ اب ان کے کوئی بات سمجھ بھی نہیں آئی کہ ہم کیا کریں، تو قوم نے اجتماعی طور پر جمع ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، استغفار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آتا ہوا عذاب ڈال دیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بھی واحد قوم کے ساتھ ہوا کہ آتا ہوا عذاب ٹل گیا، ورنہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انہی کی طرف بھیجا جو 100,000 لوگ تھے، اور بیک وقت یہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ یعنی ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ تھا تمام انبیاء کی تاریخ میں کہ پورے لوگ مسلمان ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک وقت خاص تک باقی رکھا۔ تو جیسے کہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں آیت نمبر 98 میں، کہ کوئی بستی ایسی نہیں گزری ہے جو کفر کر چکی ہو اور عذاب آ جانے کے بعد ایمان لائی ہو اور پھر اسے چھوڑ دیا گیا ہو۔ اس سے صرف قوم یونس مستثنی ہے، جب انہوں نے اپنے نبی کو تلاش کیا اور نہ پایا اور محسوس کیا کہ عذاب قریب آ گیا ہے، تو اللہ نے ان کے دلوں میں توبہ ڈال دی۔ یہ ابن کثیر نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی وہی بستی ایسی تھی جس نے توبہ کی اور پھر وہ مسلمان ہو گئی۔ فاستفتهم علی ربک البنات ولہم البنون ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون الا انهم من افكهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کی بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. اب یہاں سے انبیاء کے واقعے کو ختم کیا گیا، واقعات کو، اور ایک دوسرا مضمون شروع ہوا، یعنی اہل مکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. کیونکہ عرب کے لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور خود یہ اپنے لیے تو بیٹیوں کو ناپسند کرتے تھے. جب بیٹی پیدا ہونے کی ان کو خوشخبری دی جاتی تو ان کے چہرے پر کلونس چھا جاتی تھی، سوچتے تھے کہ بیٹیوں کو زندہ لے کر رہیں یا ان کو مٹی میں دبا دیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بیٹیوں کو پسند کرتے تھے، اپنے لیے تو یہ کہتے تھے کہ اپنے لیے تو بیٹے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں. تو یہاں پر دراصل اللہ تعالیٰ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹیاں پسند نہیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تو سب برابر ہے، سبھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. یہاں دراصل ان کی سوچ پر طنز کیا جا رہا ہے، ان کی سوچ پر بات کی جا رہی ہے کہ اپنے لیے تو تم بیٹے پسند کرتے ہو، اور جس چیز کو تم اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہو. تم سوچو تو صحیح، ذرا عقل سے تو کام لو کہ جو تمہارا خالق ہے، مالک ہے، رب ہے، اس کے لیے ناپسندیدہ چیزیں جو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ ہیں، اور جو تم کو پسند ہے وہ تم نے اپنے لیے رکھ لی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ماں لکم کیف تحکمن، تم سوچو تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسے حکم لگاتے ہو، کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، غور و فکر نہیں کرتے. اور اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو لے آؤ. اور ہم سب جانتے ہیں کہ کہیں کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس، خود ہی سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں یا اولاد قرار دے دی. یہ ایک جاہلانہ عقیدہ تھا ان کا کہ تمہارے پاس کوئی کتاب ہو تو لے آؤ، لیکن ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی تو لے آتے. یہ تو صرف ان کی سوچی سمجھی باتیں تھیں، خود سے من گھڑت باتیں تھیں ان کی، کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد قرار دی. وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون سبحان اللہ اما یصفون الا عباد اللہ المخلصین فانکم وما تعبدون ما انتم علیہ بقانتین الا من ہو صال الجحیم. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو. وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. تو یہاں پر دراصل فرشتوں کی بات بتائی جا رہی ہے. اصل میں پہلے بات بتائی کہ انہوں نے نسب کا رشتہ بنا رکھا تھا، انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے. استغفر اللہ، وہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں یہ ملائکہ، اور ان سے کہا جاتا کہ ٹھیک ہے تو ان کی مائیں کون ہیں؟ تو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ جنات کی جو عورتیں ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. تو نعوذ باللہ اس طرح سے انہوں نے یہ رشتہ بنا رکھا تھا، تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے. اور یہاں پر فرشتوں کے لیے جو جنہ کا لفظ آیا ہے، دراصل وہ اپنے لغوی معنوں میں، کیونکہ فرشتے بھی چھپی ہوئی مخلوق ہوتے ہیں. تو پس تم اور تمہاری یہ عبادت، اس پر تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈال سکتے مگر صرف اس کو جو خود گمراہ ہونے کے لیے تیار ہو جائے. تم جو ہم کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دے رہے ہو تو یہ دراصل تمہارے لیے فتنہ ہے. تو فرشتے اپنے ان پرستاروں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اس طرح سے دروغ گوئی سے کام نہ لو، یعنی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونا تو درکنار، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے جس کا جو درجہ اور مرتبہ مقرر ہے اس سے ذرہ برابر بھی وہ تجاوز نہیں کرتا یا اس کی مجال تک ان کے اندر نہیں ہے فرشتوں میں. وہ تو صرف تسبیح کرتے ہیں, خدمت گزار ہیں اور حکم کے پابند ہیں, جو حکم دیا جاتا ہے اس کو بجا لاتے ہیں. وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے, مگر جب وہ آ گئے تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب ان قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ, کہ یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں. فَإِذَا نَزَلَ بِصَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو, ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں, اور سلام ہے مرسلین پر, اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. سبحان اللہ. تو دراصل کفار مکہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے تھے فرشتوں کو, تو یہاں پر فرشتوں کے زبانی کہلوا دیا گیا کہ ہم تو حکم کے پابند ہیں, ہم تو اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونا تو بہت دور کی بات ہے, ہم تو حکم کے پابند ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہٹتے. ان سے دلیل پوچھی گئی لیکن وہ کوئی دلیل نہیں دے سکے. تو اگر ہم اس میں جنات کو, جو جنہ کا لفظ ہے, اس کو جنات سمجھیں یا پھر فرشتے سمجھیں, یا پھر اگر وہ اس طرح سے کہتے کہ اچھا یہ فرشتوں, جو فرشتوں کو بیٹیاں قرار دیا ہے تو ان کی مائیں کون ہیں, تو وہ کہتے کہ جنات کی عورتیں ہیں, تو اگر پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ رشتہ قائم ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ جنات کو عذاب میں کیوں ڈالتا؟ کیا وہ اپنی قرابت داری کا لحاظ نہ کرتا؟ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خود جنات بھی جانتے ہیں کہ انہیں عذاب الہی بھگتنے کے لیے ضرور جہنم میں جانا ہوگا, تو پھر اللہ اور جنوں کے درمیان قرابت داری کس طرح ہو سکتی ہے, رشتہ داری کیسے ہو سکتی ہے؟ دراصل مشرکین کا یہ اسی طرح کا پروپیگنڈا تھا, جھوٹا پروپیگنڈا, کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو یہی بتائی گئی بات کہ جنات یا مشرکین اللہ تعالیٰ کے کوئی مخلص بندے نہیں ہیں چنے ہوئے, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب تیار کر رکھا گیا ہے, یہ لوگ ضرور اس میں حاضر ہوں گے. تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں, اس کے خاص بندے ہیں جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں, اس کی تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں. اور جنوں میں بھی دونوں قسم کے لوگ ہیں, اچھے نیک اور مسلمان جن بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اور شر پسند اور نافرمان اور مشرک جن بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں. پھر یہاں پر کفار مکہ کی اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی کتاب ہوتی یا کوئی پیغمبر آتا تو ہم ضرور اس کو فالو کرتے, جیسے کہ اہل کتاب کے پاس تورات وغیرہ تھی. تو وہ لوگ کہتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی کوئی نصیحت کرنے والا ہوتا تو ہم اس کی بات مانتے یا اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کتاب بھیجی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو ان پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کیا کیا, ان کا انکار کر دیا. اس لیے پھر کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندے ہی اللہ کی مدد سے غالب آنے والے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول جو بھیجے ہوئے ہوتے ہیں, جو یہاں پر بات بتائی گئی کہ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلُونَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. تو جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, کہ اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ہی یقیناً غالب رہیں گے. تو آج یہ لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کیجئے, غالب رہنے والے وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. جب مسلمان خیبر پر حملہ کرنے گئے تو یہودی انہیں دیکھ کر گھبرا گئے، جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا اور پھر فرمایا، خریبت خیبر انا اذا انزلنا بساحت قوم فساء صباح المنذرین، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ خیبر برباد ہو گیا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اترتے ہیں تو ان لوگوں کی صبح بری ہوتی ہے جن کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب آتا ہے۔ اور ویسے بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر میں، خندق میں مسلمان ہی فاتح رہے، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی غالب آیا، غزوہ حنین میں بھی، اور کفار اور مشرکین شکست سے دوچار ہوئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لوگ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہوں گے۔ تو لہٰذا پھر بیان کیا جا رہا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا رب ہے، اسی کی ساری تعریف ہے، اسی کے لیے حمد ہے، وہ تمام شرک سے پاک ہے اور تمام تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ الحمدللہ سورہ صافات تکمیل کو پہنچا، انشاءاللہ آگے سورہ صاد کا ہم آغاز کریں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُونَ أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.